کل کے سبق پر ایک دو سوال تھے، پہلے اس کے اوپر بات کروں گی پھر آگے انشاءاللہ. پہلا سوال تو میں آپ سے کروں گی آیت نمبر 36 کے بارے میں، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی مومن مرد اور مومن عورت کے پاس جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر دیں کسی بھی کام کے معاملے میں تو ان کو خود کچھ اختیار نہیں. یعنی جہاں اللہ اور رسول کا فیصلہ آ جائے یا اللہ اور رسول کی بات آ جائے تو پھر ذاتی اختیار ختم ہو جاتا ہے، وہ اختیار جو ٹیمپریریلی اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دے رکھا ہے. کیوں کیوں ختم ہو جاتا ہے؟ اختیار تو باقی ہوتا ہے، پھر کیوں کہا گیا کہ اختیار نہیں ہے؟ اختیار از آلریڈی دیر. میرا سوال یہ کہ اختیار کیوں نہیں، وائے؟ یعنی مومن ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے اختیار کو پیچھے کر لے جو اسے اللہ ہی کی طرف سے ملا ہے، اور اللہ کے فیصلے کو آگے کر دے. مومن کی چوائس چاہے وہ اللہ ہی کی چوائس ہے، مومن اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے تابع رکھتا ہے، اس لیے اپنے اختیار کو پیچھے کر لیتا ہے، اور جو اللہ کی مرضی ہے یا اللہ کا حکم ہے وہ اس کے اختیار پر حاوی ہوتا ہے. اور اگر کوئی ایسا نہ کرے تو اس کے لیے کیا پھر اللہ کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے؟ دلال مبین، یعنی اس کے گمراہ ہونے میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں. اللہ کی نظر میں وہ شخص صحیح مومن ہی نہیں کہ جو حکم سننے کے بعد پھر منہ پھیر جائے، منہ موڑ جائے. پھر اگلی آیت ہے آیت نمبر 37، اس میں ہے فلما قدا زید منہا وطرن زوجنا کہا، جب زید نے اس سے اپنی خواہش پوری کر لی یا حاجت پوری کر لی تو ہم نے اس سے آپ کا نکاح کر دیا. اس کے بارے میں ایک سوال تھا کسی کا کہ وہ جب بھی اس آیت کو پڑھتی ہیں تو انہیں کچھ اچھی کمفرٹیبل فیلنگ نہیں ہوتی کہ ایسا کیوں کہا گیا کہ زید نے اپنی حاجت پوری کر لی تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ان سے کر دیا گیا. بات یہ ہے کہ وطرن کا لفظی معنی پہلے ہم اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں. وطر حاجت پوری کرنے کو کہتے ہیں، اور کام کر چکنے کو، اور دل بھرنے کے لیے بھی آتا ہے، دل بھر جانا کسی کام سے، دل بھر جانا. یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہیے کہ جب زید کا دل بھر گیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب کے لیے ایک نیا راستہ کھول دیا. حضرت زید کا دل کیوں بھر گیا تھا اس نکاح سے؟ ذہنی ہم آہنگی نہیں تھی. کیا حضرت زید میں کوئی خرابی تھی؟ نہیں، بہت ہی اعلیٰ درجے کے متقی مسلمان تھے. لیکن بسا اوقات ایک شخص اللہ کے بہت قریب بھی ہو سکتا ہے، متقی ہو سکتا ہے، پرہیزگار ہو سکتا ہے، اس کا اپنا قصور نہیں بھی ہو سکتا، لیکن کسی دوسرے کے ساتھ معاملہ کرتے وقت وہ مفاہمت اور وہ موافقت نہیں ہو پاتی. کیونکہ شادی شدہ زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. یہاں اللہ نے آیات کس کو کہا ہے؟ ازواج کو. ازواج کیا ہے؟ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اور اگر مودت اور رحمت کا مقصد پورا نہیں ہوتا تو پھر نکاح کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ رکھا ہے کہ آسان طریقے سے دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں. تو کوئی شخص، حضرت زینب بھی، ان کا بھی ایمان اور تقویٰ اور ان کی پرہیزگاری اور ان کے اعلی اخلاق اور کردار کو اگر بحیثیت ایک انسان دیکھا جائے تو وہ کچھ کم نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پیغمبر کے گھر کے لیے پھر چنا. معمولی خاتون نہیں تھی، اعلی صفات کی حامل تھی. لیکن بعض اوقات کچھ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں باوجود کسی کے ایمان، نیکی اور تقویٰ کے، کہ جو دو لوگوں کے درمیان باہم موافقت نہ پیدا کرنے دیں، اور اس میں بھی اللہ کا کوئی اذن ہوتا ہے. اور یہاں اللہ کا اذن شاید یہی تھا کہ ان کی آپس میں نہ بنے اور ان کے ذریعے پھر ایک اور رسم کو توڑا جائے. یہ اصل بات تو اللہ ہی جانتا ہے نا کہ اس کی مشیت کیا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہاں یہ لفظ کنایتاً استعمال کیا گیا ہے طلاق دینے کے لیے. وطر کا لفظ جو ہے یہ اپنے لٹرل معنوں میں نہیں ہے. کس میں ہے؟ کنایہ کے طور پر ہے. تو ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ جب زید نے ان کو طلاق دے دی تو ہم نے آپ کا نکاح ان سے کر دیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت زید نے کوئی ایسے ہی کھیل کے طور پر ان سے نکاح کر لیا اور پھر جب ان کا دل بھر گیا تو انہوں نے ان کو اٹھا پھینکا اور پھر اس کے بعد کچھ اور ہو گیا. یہ مطلب نہیں ہے اس آیت کا. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ زید نے جب طلاق دے دی اور ان کا گزارا نہیں ہوا سمجھانے کے باوجود، اور دیکھیے سمجھا کون رہا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے تھے کہ تم نباہ کرنے کی کوشش کرو، لیکن جب نہیں نباہ ہوا اور کام پورا ہو گیا طلاق ہو گئی تو اس کے بعد ان کا دوسرا نکاح اللہ نے خود کر دیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ نکاح کا پیغام لے کے کون گیا تھا؟ یہ معلوم ہے آپ کو؟ حضرت زینب کے پاس کون گیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت زید کو بھیجا تھا کہ جاؤ میرا پیغام دو اس کو. اللہ کی طرف سے حکم تھا, زید پیغام لے کر گئے تھے. وہ کہتے ہیں جب میں گیا حضرت زینب کے پاس, کیونکہ ابھی پردے کے احکام نہیں آئے تھے, یہ بھی یاد رکھیے, پردے کے احکامات عین حضرت زینب کے ولیمے کے بعد آئے تھے. اس کا آگے تفصیل آئے گی انشاءاللہ جب استیذان کے بارے میں پڑھیں گے آپ. حضرت زید آپ کے منہ بولے بیٹے تھے ایک طرح سے, اور وہ ان کے گھر کے فرد تھے. اور پھر آپ دیکھیے کہ بعض لوگوں نے نعوذ باللہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی بہت سی چیزیں نکالنے کی کوشش کی کہ دراصل آپ کا اپنا دل تھا اس لیے یہ سب کچھ ہوا. تو بات یہ ہے کہ اگر اپنا دل تھا تو پہلے زید سے کیوں کراتے نکاح, پہلے درجے پہ خود ہی کر لیتے. اور نہ صرف یہ کہ نکاح کرایا بلکہ حق مہر زید کو دے رہے ہیں, تو وہ حق مہر خود اپنی طرف سے دے کے نکاح کر لیتے. وہ ان کی پھپھی کی بیٹی تھی, ان کو کوئی کیا مشکل تھی, لیکن ایسا نہیں ہوا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ حضرت زید جب پیغام لے کر گئے ہیں تو حضرت زینب اس وقت آٹے کا خمیر اٹھا رہی تھی, یعنی خمیرہ بنا رہی تھی آٹے کو. تو کہتے ہیں کہ میں ان کو دیکھ کر ٹھہر نہ سکا, میرا دل روب سے بھر گیا. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت زینب کی پرسنالٹی کیا تھی, اور ان کے مقابلے میں حضرت زید ان کی جو شخصیت کا جلال تھا حضرت زینب کی, اس کو نہیں برداشت کر پا رہے تھے پہلے بھی. یہ وجہ تھی بنیادی طور پر نباہ نہ ہونے کی. اور پھر حضرت زینب نے حضرت زید ہی کی زبانی سنا کہ اللہ کے رسول آپ کو یاد کریں, یہ بھی ایک کنایہ تھا. تو کہنے لگی کہ میں کوئی فیصلہ اس وقت تک نہیں کرتی. اب حضرت زینب کو بھی آپ دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے, اور وہ کہہ رہی ہیں میں کوئی فیصلہ اس وقت تک نہیں کرتی جب تک کہ میں اللہ سے مشورہ نہ کر لوں. اور پھر کیا ہوا کہ انہوں نے کام چھوڑا اور مصلے پر کھڑی ہو گئی نفل پڑھنے کے لیے, استخارہ کرنے کے لیے. اور نماز پڑھ ہی چکی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اذن کے آگے, کیونکہ اللہ کی طرف سے وحی آ گئی تھی کہ ہم نے تمہارا نکاح کر دیا ہے اور تم اب چلے جاؤ. یہ تھا سارا قصہ, یہ اللہ کے فیصلے تھے. اور ایک بات ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے, جب بھی قرآن کے کسی حکم کو سمجھنے میں مشکل ہو یا اللہ کے کسی فیصلے کو سمجھنے یا قبول کرنے میں, تو ایک بات یاد رکھا کریں, لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. کیا مانا اس کا؟ اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے یہ فیصلہ کیوں کیا, خواہ وہ شرعی ہو یا کونی ہو. لا یسأل عما یفعل, نہیں وہ پوچھا جا سکتا. کون؟ اللہ رب العزت. کس کے بارے میں؟ عما یفعل, جو بھی وہ کرتا ہے. اگر اس نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا کہ میں نے تیرا نکاح کر دیا, تم جاؤ, اور نہ زینب کے اذن کی ضرورت ہے اور نہ تمہاری رائے کی ضرورت ہے اور نہ کسی اور کی, یہ حکم ہے اللہ کا, تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ کیوں؟ جیسے ہم کہتے ہیں کہ کیوں, کسی نے کیوں نہیں کہا, اللہ کا حکم ہے. وہم یسألون, اور لوگوں سے پوچھا جائے گا, کیونکہ وہ خالق ہے, وہ رب ہے, ہم نے اس کا مقام نہیں پہچانا. اور پھر اگر ہمیں یہ پتا ہو کہ وکان امر اللہ قدرم مقدورا, تو بھی بہت سی مشکلات حل ہو جائیں. اللہ کے سارے فیصلے جو ہیں وہ ایک خاص اندازے کے مطابق طے شدہ. لفظی ترجمہ جب ہم کریں گے تو ہم حاجتی لکھیں گے, لیکن جب ہم وضاحت کریں گے تو اس وقت کہیں گے کہ کنایتن طلاق مراد لی گئی ہے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ قرآن کا معاملہ ہے نا, تو لفظ کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے, لیکن مراد میں یہ بات کہی جا سکتی, کیونکہ مقصد یا مطلوب اس سے کیا ہے کہ جب وہ کام تمام ہو چکا, یعنی دیٹ ریلیشن شپ اینڈیڈ ود طلاق, تو پھر اللہ تعالی نے خود نکاح کر دیا. کیونکہ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے, اگر اللہ سبحانہ تعالی خود نہ یہ نکاح کرتے اور لوگوں پہ چھوڑ دیتے تو کیا ہوتا؟ یعنی یہ معاملہ کوئی آسان نہیں تھا. اصل میں شاید ہم اس معاشرے کے حالات کو سامنے رکھ کے نہیں سوچ رہے کہ کسی بھی معاشرے میں بعض رسمیں اور بعض پابندیاں اور بعض ریچولز ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ختم کرنا آسان نہیں ہوتا. اب بھی بہت سے ایسے رکاوٹیں اور مشکلات ہیں. اوکے, ایک دو سوال میں آپ سے اور کروں گی. هو الذی یصلی علیکم وملائکته, کیا ترجمہ کیا تھا اس کا آپ نے؟ وہ اللہ کیا کرتا ہے اور اس کے فرشتے, اور وضاحت کیا کی تھی میں نے؟ تعریف کرتا ہے، اصل چیز چھوڑ گئے. یہ آیت ان آیتوں میں سے جس کا عام طور پر سمجھنا مشکل ہوتا ہے. هو الذی یصلی علیکم، وہ اللہ تم پر اپنی ثنا کرتا ہے. کہاں کرتا ہے؟ ملأ اعلی میں، اپنے فرشتوں کے درمیان. اور دوسرا معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اس شخص کا ذکر خیر دنیا میں عام کر دیتا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، خواہ اس کی زندگی میں ہو یا اس کے مرنے کے بعد. صحابہ کرام کا ذکر خیر کیا آج تک باقی نہیں؟ وہ خود چلے بھی گئے، شاید ان کو پتہ بھی نہ ہو کہ کون کون ان سے محبت کرتا ہے، کون کون ان کو چاہتا ہے، کون کون ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہتا ہے. کیا انہیں معلوم ہے ہمارا صحابہ کرام کو؟ کیا وہ خود کوئی کوشش کر کے گئے تھے، کہیں اپنے نام لکھوا کے گئے تھے؟ تو یہ کس نے ان کی تعریف عام کی دنیا میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہر جگہ دنیا کے ہر گوشے میں ہو رہا ہے. کیا آپ نے خود اس کی کوئی مہم چلائی تھی، کوئی پمفلٹ بانٹ کے گئے تھے، کیا ہوا تھا؟ یہاں تک یہ سب نام، آپ کا ذکر کیسے پہنچ گیا؟ چلیے اس سے پیچھے چلے جائیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اب سے 4000 سال پہلے باتوں کو یاد رکھنے، محفوظ کرنے کے کون کون سے ذرائع تھے؟ کچھ بھی نہیں تھے. کس نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر زندہ رکھا؟ اللہ تعالی نے. وَجْعَلْنِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ آپ دیکھیے کہ لوگ مشہور ہونے کے لیے کیا کیا طریقے اختیار کرتے ہیں، کیسے کیسے چیپ پھٹکنڈوں سے کام لیتے ہیں، کیسی کیسی ریس لگاتے ہیں کہ ہم مانے جائیں، ہمارا نام روشن ہو جائے گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں. کیسے کیسے الٹے سیدھے کام کر کے لوگ اپنے نام لکھوانے کے لیے کیا کیا اذیتیں برداشت کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں یہ سب کچھ؟ شہرت پانے کے لیے، ناموری کمانے کے لیے. آپ میں سے کس کس نے کتاب پڑھی؟ پرانی پڑھی ہوئی، اپ ڈیٹڈ ورژن نہیں پڑھا. میں نے بھی 1-2 سال پہلے ہی دیکھی تھی، پھر مڑ کے ٹائم نہیں ملا. ساری تو میں نے بھی نہیں پڑھی تھی، میں تو صرف ورک گردانی کی تھی، ایسے ہی گھمائی تھی تھوڑی سی. ہے کسی کے پاس فرصت کے جا کے ان سب کو پڑھے؟ نہیں. اور اگر پڑھ بھی لیں تو کیا محبت ہے آپ کے دل میں ان سب کی؟ کوئی تعلق؟ اور صحابہ کرام کا تو صرف نام جان لینا بھی کافی ہے، اور ایک بات بھی پتہ چل جائے تو کافی ہو جاتی ہے، بھولتا نہیں دوبارہ. یہ کون دلوں میں ڈالتا ہے؟ یہ ہے اس کا مطلب. هو الذی یصلی علیکم وملائکته، اور اس کے ملائکہ جو ہیں وہ دعائیں کرتے ہیں. کس کے لیے؟ اہل ایمان کے لیے. اور ان کی دعاؤں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ انسان پر نیکی کے، خیر کے، بھلائی کے اور دروازے کھلتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب اس کا تعلق اگلے حصے سے کیا ہے؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر آئے. کیا معنی ہے اس کا؟ وہ تمہارا ذکر خیر کرتا ہے تاکہ تمہیں روشنی کی طرف لے آئے. کیسے؟ ہاؤ کم؟ اس کا پیچھے سے کیا تعلق ہے؟ یہ لام تعلیل کا ہے نا، علت یا وجہ بتائی گئی ہے یسلی کی. دیکھیے، اللہ تمہارا ذکر خیر کرتا ہے، وہاں فرشتوں میں کرتا ہے یا دنیا میں کرتا ہے، اس کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں تاکہ اللہ تم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آئے. یعنی یہ تعریف کا اور دعاؤں کا اندھیروں سے روشنی کی طرف نکلنے کا کیا کنیکشن بنتا ہے؟ اس بات کا تعلق آیت کے پہلے حصے سے کیا ہے؟ یصلی علیکم سے کیا تعلق ہے اس کا؟ سوال میرا یہ ہے کہ نیک نامی اندھیروں سے روشنی کی طرف لانے کے لیے کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ جب اللہ اپنی رحمت کے ساتھ کسی بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو سب سے پہلی خیر جو کسی کو پہنچ سکتی ہے اس سے، وہ کیا ہوتی؟ اس کے لیے خیر اور بھلائی کے دروازے کھلنے لگتے ہیں. من یرد اللہ بہ خیرن یفقہ فی الدین. میرا سوال یہ ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ اندھیروں سے نکال کے روشنی، کفر سے نکال کے ایمان کی طرف، جہالت سے نکال کے علم کی طرف لے آتا ہے، لیکن اس بات کا تعلق اس سے کیا ہے کہ وہ تمہاری تعریف کرتا ہے؟ یعنی جملہ یوں بنتا ہے، وہ تمہاری تعریف کرتا ہے تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لائے. تو تعریف کے ذریعے اندھیرے اور روشنی، یہ کیا سلسلہ کیا ہے؟ بنیادی طور پر یہاں شوق دلایا جا رہا ہے کہ تم اللہ کو اگر یاد کرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ بھی تمہاری تعریف کرے گا، تم سے محبت کرے گا، تم پہ رحمت کرے گا. اور جب اللہ کی رحمت تم پر ہوگی اور اس کے فرشتوں کی دعائیں ہوں گی اور وہ بھی ذکر خیر کریں گے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کے اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا، انسان کو کیا ملے گا؟ نیکی کی توفیق، خیر اور بھلائی کی طرف اور توفیق، ایمان اور علم میں مزید اضافہ، ایک چین ریاکشن ہوتا ہے کہ ایک سے ایک، ایک بات سے دوسری، دوسری سے تیسری. یعنی جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ آپ کا ذکر، کیونکہ ذکر ہی سے بات شروع ہوئی نا، ذکر کرو. جب آپ ذکر کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ اللہ کا ذکر کریں گے تو آپ اللہ کی نظر میں آئیں گے یا نہیں؟ اس کا فائدہ کیا پہنچے گا؟ اور راستے کھل جائیں گے. اچھا یہ جو بات ہے نا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ مسلمان ہو جانے سے کوئی شخص اندھیرے سے روشنی کی طرف آیا، وہ تو پہلا قدم ہوتا ہے. جب ایک دفعہ کوئی آتا ہے تو بس اتنا ہی کافی ہو جاتا ہے، کیا مزید ضرورت ہوتی؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم اگر قرآن پڑھیں تو ہمارے سارے اندھیرے دور ہو چکے؟ ہو چکے نہیں. ہر روز ایک نیا گوشہ روشن ہوتا ہے، ہر روز ایک نیا راستہ ملتا ہے، ایک نئی بات آتی ہے، ایک نئی چیز. تو یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ کس کے نتیجے میں روشنی مل رہی ہے؟ اللہ کو یاد کرنے کے نتیجے میں. جب آپ اللہ سے تعلق قائم کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہے. جب اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آپ کے دل میں کیا چیز پھر پیدا ہوتی ہے؟ نیکی کا شوق یا دنیا کی محبت؟ مال کا شوق بڑھتا ہے یا کسی اور چیز کا؟ پھر آپ کس رستے پہ چل پڑتے ہیں؟ یعنی جتنا جتنا آپ آگے بڑھ رہے ہیں، اتنا اتنا پھر آپ کو مزید نیکی کی توفیق ملتی جاتی ہے، وہ دائرہ پھیلتا چلا جاتا ہے، وہ روشنی کا ایک نقطہ جو ہوتا ہے وہ پھیلتے پھیلتے اس کا دائرہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے. موٹیویشنل فیکٹر ہے بیسیکلی. میں تو اس آیت کو پڑھ کے پھڑک اٹھی تھی، مجھے حیرت ہے کہ آپ لوگ سمجھے بھی نہیں اور پوچھا بھی نہیں دوبارہ. کس بند دل سے قرآن لیں گے؟ افلا تدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا. اگر قرآن پڑھ کے بھی ہمارے دل نہ ہلے اور ایسی آیتوں پہ ہم نہ ہلے تو پھر کیا چیز ہلائے گی ہمیں؟ کوئی بندہ آپ کی تعریف کرے تو آپ آسمان پہ کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں، خوشی کے مارے؟ سچ بتائیے، کوئی جھوٹی بھی تعریف کر دے تو کیا حال ہوتا ہے آپ کا؟ ہوتے ہیں یا نہیں؟ بہت خوش ہوتے ہیں. ہماری تو کیا، ہمارے کپڑوں کی کوئی کر دے، بار بار وہی کام کریں گے. میں کبھی سوچتی ہوں کہ لوگ کپڑوں کی جب تعریف کرتے ہیں یا وصول کرتے ہیں یا دے رہے ہوتے ہیں تو میں سوچتی ہوں کہ یہ تو کپڑا ہے، اس سے میرا کیا؟ یعنی کپڑا اور میں ایک الگ چیز ہے، ایک چیز تھوڑی ہے. صرف اس لیے کہ وہ میرے کپڑے ہیں اس لیے کوئی تعریف کرے تو میں بھی خوش ہو رہی ہوں، کہ کوئی کہے کہ آپ کے کپڑے بہت اچھے ہیں تو میں خوش ہو جاؤں کیونکہ یہ میرے کپڑے ہیں، دیٹس اٹ. حالانکہ وہ میں تو نہیں ہوں، تو کپڑے ہیں. یہی میرا کہنے کا مطلب ہے، وہ آپ نہیں ہیں پھر بھی آپ کی تعریف ہو رہی ہے کیونکہ آپ نے ان کو اختیار کیا. اللہ تعالیٰ کس سے دعا کر رہا ہے آپ کے لیے بتائیے؟ دعا کا مطلب نہیں ہے یہ. دیکھیں صلات کا مطلب صرف دعا نہیں ہوتا، صلات کا لفظ سمجھنے کی ضرورت ہے. صلات کا لفظی معنی صرف دعا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ دعا کریں گے آپ کے لیے، کس سے کریں گے؟ اگر آپ اس کا ترجمہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے یا درود بھیجتا ہے، کس سے؟ اللہ کس سے دعا کرے گا آپ کے لیے؟ بالکل انتہائی غلط معنی ہو جائے گا اگر آپ نے یہاں دعا کا لفظ لکھا. رحمت ہو سکتا ہے، رحمت بھیجتا ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر یہاں تعریف کے معنوں میں. صرف ایک سمپل چھوٹی ڈکشنری سے تو بات نہیں بنتی، کیونکہ سب کچھ ایک ڈکشنری میں نہیں ہوتا. اس کو میں نے کئی جگہ سے دیکھا ہے، اس کے بعد جا کے یہ معنی آپ کو بتایا ہے، کیونکہ میری اپنی تسلی صرف ایک لفظ کے ترجمے سے نہیں ہو رہی تھی. سمپل ترجمہ ایک عام انسان کے لیول پر اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ ایک ترجمہ کر لیں کہ رحمت ہے. یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو الگ سے کوئی ذکر ہی نہیں ہے، یہ تو یا ایھا الذین آمنو خطاب ہے. مشکل پتہ آپ لوگوں کی کیا ہو رہی ہے؟ آیت نہ سمجھنے کی کنڈیشننگ. جہاں صلات کا لفظ آیا، ہمارے دماغ نے بے سوچے سمجھے اس کا معنی نماز کر لیا یا درود شریف کر لیا، تیسرا معنی کبھی سوچا بھی نہیں. صلات اور سلام وہ ایک، ہم اس سے کنڈیشنڈ ہو چکے ہیں. لفظ صلات آیا، فوراً دھیان ادھر چلا گیا. سب سے بڑی رکاوٹ ہماری تھنکنگ میں ہماری وہ پروگرامنگ ہے جو ہماری ہو چکی ہے، یا ہم کنڈیشنڈ جو ہو چکے ہیں، اس سے نکل کر ان بائسڈ ہو کر کسی چیز کو سوچنا. جب تک یہ ذہن نہیں آپ کا پیدا ہوگا، اس وقت تک آپ قرآن پہ تدبر نہیں کر سکتے. اور یہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے، اپنے ارد گرد کے خول کو توڑنا اور ایک نئی نظر سے دیکھنا. اگر میں آپ سے یہ پوچھوں درود کا کیا مطلب ہے، تو بتائیے کیا مطلب ہوتا ہے؟ درود کا لفظی معنی بتائیے مجھے. ایک کہہ رہا ہے رحمت, ایک کہہ رہا ہے دعا, دوسرا کچھ اور کہہ رہا ہے. ورد سے نہیں ہے, دال پہلے ہے, واو پہلے نہیں ہے, درود ہے, ورود نہیں ہے. اب یہ تحیت ہم جو ہے ان کا سلام, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ لوگ سلام کریں گے اللہ تعالیٰ کو جا کے, کیا مطلب ہے اس کا؟ آیت 44 میں تحیت ہم یوم یلقونہ سلام, یہ سلام کون کس کو کرے گا؟ فرشتے کریں گے, مومن ایک دوسرے کو کریں گے. دیکھیے آپ اس کو یوم یلقونہ کے ساتھ ملا کے پڑھیے, ہو کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ اللہ کی طرف جا رہی ہے. دیکھیے دو چیزیں ہیں, ایک تو ہے مقامات, کیونکہ اگر آپ کوئی بھی بات کرتے ہیں نا تو آپ کو بس دلیل ہونی چاہیے, بغیر دلیل کے بات نہیں ہونی چاہیے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سلام دو طرح سے ہوگا, ایک تو براہ راست اللہ تعالی کی طرف سے ہوگا, اور اس کی دلیل کیا تھی؟ سلام قولم من رب الرحیم, قولم من رب الرحیم, رب رحیم کی طرف سے قول یا بات ہوگی یہ, یعنی سلام رب رحیم ہی کا ہوگا, ٹھیک ہے. اچھا دوسرا ہے بالواسطہ, یعنی ایک تو ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے سلام ہے, یعنی اللہ تعالیٰ خود سلام کریں گے کہ تم پر سلامتی ہو, تم سلامت رہو, اور دوسرے فرشتوں کے ذریعے, یعنی فرشتے اللہ کا سلام لائیں گے, اللہ کی طرف سے ایک پیغام رحمت لائیں گے. تو وہ کب ہوگا؟ موت کے وقت بھی, قبر میں بھی, حشر کے دن بھی, اور پھر اس کے بعد جنت میں بھی صبح شام, ٹھیک ہے. چلیے آگے چلتے ہیں.